الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين ولعنة الدائمة ولا أعدائه مجمعين. پانی کے مسائل زیر بحث تھے اور آب پر اور آب قلیل کا مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا. بار بار اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ پانی کے مسائل عام طور پر بچوں کے معیار کے مسائل سمجھے جاتے ہیں اور پھر مسائل بھی ایسے ہیں کہ جنہیں فقط زبان کی مدد سے سمجھانا بہت مشکل ہے. اس لیے گفتگو کے دوران جب قسم کی خشکی محسوس ہونے لگتی ہے اور اسی لیے میں نے یہ اعلان کر ہی دیا تھا کہ جب تک کہ پانی کے مسائل زیر بحث رہیں گے, مسائل پہلے بیان کیے جائیں گے, تقریر بعد میں ہوگی, تاکہ جن لوگوں کے لیے ان کا سننا مشکل یا بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہے وہ تاخیر سے آئیں. اور جب یہ وارننگ دی جا چکی ہے تو اب اس کے بعد مسائل بہرحال تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے, چاہے حاضرین درس کا طریقہ اور رویہ کسی ہی قسم کا کیوں نہ ہو. تو بات ہو رہی تھی آب مضاف اور آب مطلق کے بعد اس مسئلے پر کہ مطلق پانی کی شریعت نے دو قسمیں کی ہیں. ایک وہ کہ جس کا مادہ, منبع, سرچشمہ, سور یا نکلنے کی جگہ ہو اور پانی اسی میں سے نکل کے بہ رہا ہو. ایسے پانی کی پھر تین قسمیں ہیں, بارش کا پانی, کنویں کا پانی اور جاری پانی. بارش کا پانی یعنی جس کا منبع آسمان میں ہوتا ہے, کنویں کا پانی جس کا منبع عام طور پر زمین کے نیچے ہوتا ہے, اور جاری پانی کہ جس کا سرچشمہ یا سور زمین پر ہوتا ہے اور وہاں سے پانی بہتا ہے. یہ تینوں پانی کیونکہ ہمارے موجودہ معاشرے میں ان کی ضرورت کم پڑتی ہے اس لیے اس کی گفتگو بعد میں ہوگی. پانی کی دوسری قسم وہ ہے, دوسرا پانی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا کوئی منبع نہیں ہے, سورس نہیں, کوئی سرچشمہ نہیں. پانی نکلا تھا زمین سے یا کہیں سے, ہم نے اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا. ایسے پانی کی دو قسمیں ہیں. یہ جو پانی جسے ہم نے جمع کر کے کہیں رکھ دیا ہے, یا اس کی مقدار کم ہے یا اس کی مقدار زیادہ ہے. اگر کم ہے تو اسے شریعت میں قلیل پانی کہا جاتا ہے, اور اگر مقدار زیادہ ہے تو اسے کثیر یا کور پانی کہا جاتا ہے. تو کور اور قلیل یہ دو پانی کی وہ قسمیں ہیں کہ یہ پانی نکلا ہوگا کہیں سے, آیا ہوگا کہیں سے, لیکن اس وقت بہرحال اسے جمع کر کے ٹھہرا کے کہیں پہ رکھا گیا ہے. اب یہ بتایا گیا کہ یہ پانی کم ہے یا زیادہ. تو کم اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ شریعت نے یہاں پہ کس چیز کو معیار بنایا ہے؟ کیا باقی مسائل کی طرح سے اسے بھی معاشرے پر چھوڑا ہے کہ جسے لوگ کہتے ہیں کم اسے قلیل مانا جائے گا, یا اس میں اپنا معیار رکھا ہے؟ تو اس معاملے میں شریعت نے ایک معیار مقرر کیا ہے, جو پانی اس سے کم ہے وہ قلیل ہے, جو پانی اس سے زیادہ ہے وہ کثیر یا کور ہے. وہ معیار جو شریعت نے بتایا ہے, کہا ہے کہ دو طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں, یا آپ پیمائش کر کے, میجرمنٹ کر کے, مساحت کے ذریعے اس کو ناپ کے دیکھ لیجیے کہ پانی کم ہے یا زیادہ, یا یہ اسے تول کے اور وزن کر کے دیکھ لیجیے کہ پانی کم ہے یا زیادہ. تول کے اعتبار سے 377 کلو گرام, 377 کلو گرام تقریباً اس سے کچھ زیادہ، اگر پانی اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ پور پانی کہلاتا ہے، اور اس سے اگر ایک تولہ بھی کم ہے تو وہ قلیل پانی کہلاتا ہے. اور ناپنے کے اندر، میجرمنٹ کے اندر اگر پیمائش کریں ہم ناپے اسے، تو اس میں اختلاف ہے علماء میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ پانی جو ایسے برتن میں آئے کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، لمبائی اس کے بعد چوڑائی اور اس کے بعد گہرائی، ان تینوں کا مجموعہ مل کر بنے 27 بارش، جسے ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ 3 بارش لمبا برتن ہو، 3 بارش چوڑا برتن ہو، 3 بارش گہرا ہو، تو 3 ضرب 3 ضرب 3 یہ 27 بنتے ہیں. لیکن اصل میں 3 3 بارش معیار نہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ کل مل کے 27 بارش اس کا رقبہ بن رہا ہو اس برتن کا. یہ پچھلے ہفتے مسئلہ آ گیا تھا لیکن سوال جواب ہے. چنانچہ اگر برتن 3 بارش لمبا ہے، 3 بارش چوڑا ہے، 3 بارش گہرا ہے، وہ بھی 27 ہے، جتنا پانی پور پانی کہلائے گا. اور اس سے اگر ذرا سا بھی کم ہے، 1 انچ بھی پانی کم ہے، تو وہ پانی قلیل پانی یا کم پانی ہو گیا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا پچھلی دفعہ آ رہا تھا کہ 9 بارش لمبا برتن ہے، 3 بارش چوڑا ہے اور فقط 1 بارش گہرا ہے، یہ بھی پور پانی ہے، کیونکہ 9 ضرب 3 ضرب 1 اس کا مجموعہ بھی 27 بنتا ہے. یہ فتویٰ ہے آقا خمینی کا، اور آقا خمینی کا فتویٰ وہی ہے کہ جو احتیاط سے قریب ہے. آقا خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ پیمائش کے اعتبار سے 27 بارش کا برتن ہونا چاہیے، اور آقا خمینی کا فتویٰ ہے کہ 42 صحیح 7/8 42 صحیح 7/8 برتن کا مجموعہ ہونا چاہیے، جسے ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ 3.5 بارش لمبا ہو، 3.5 بارش چوڑا ہو، 3.5 بارش گہرا ہو. یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے، احتیاط بھی یہی ہے کہ اتنے ہی پانی کو پر مانے. لیکن بہرحال یہ آقا خمینی کا فتویٰ، تو یہ بات سوال جواب سے آ گئی تھی، لیکن چونکہ مسائل پہ نہیں آئی تھی اس لیے میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائی کہ 2 معیار اسلام نے رکھے ہیں، یا ناپ سے دیکھ لیجئے کہ پور پانی ہے یا نہیں، یا وزن کر کے دیکھ لیجئے کہ پور پانی ہے یا نہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ان دونوں کے اندر مطابقت ہو، یعنی 3 بارش لمبا، 3 بارش چوڑا، 3 بارش گہرا پانی 377 کلو گرام ہی نکلے. نہیں، یہ تو الگ الگ معیار اسلام نے بتائے کہ اگر ناپ کا دیکھنا ہے تو یہ 3 بارش کا معیار رکھیے آقا خمینی کا، اور 3.5 بارش کا آقا خمینی کا. دوڑ کی اور وزن کر کے دیکھنا ہے تو 377 کلو گرام دونوں مجتہدین کے نزدیک تقریباً ایک ہی مقدار ہے جس کی. اب جو پانی اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے وہ ہے پور پانی، جو اس سے ذرا سا بھی کم ہے وہ ہے قلیل پانی. اور قلیل پانی کے سلسلے میں بس اب یہ معیار ذہن میں رکھ کے آج کے مسائل سنیں. قلیل پانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ پچھلے ہفتے آ گیا تھا کہ قلیل پانی کے اندر یہ خصوصیت تو ہے کہ جب تک کہ اس میں کوئی نجاست نہ آئے اس وقت تک یہ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتا ہے، لیکن اس میں اگر ذرا سی بھی نجاست گر گئی، چاہے سوئی کی نوک کے برابر خون کا یا پیشاب کا قطرہ اس میں گر گیا، تو یہ سارا کا سارا پانی نجس ہو جائے گا. یہاں تک بات پچھلے درس میں بیان ہو چکی تھی. اب اسی سلسلے میں ایک دو مسئلے اور ہیں، اس کے بعد قلیل پانی کی بات ختم ہو جائے گی. قلیل پانی کے سلسلے میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ذرا سی نجاست اس میں گر جائے تو یہ نجس ہو جاتا ہے سارا کا سارا پانی. چاہے نجاست قلیل پانی کے اندر گرے، پانی برتن میں رکھا ہے اوپر سے نجاست گرے، یا پانی نجاست سے اوپر گرے، دو اثر ہے. پانی رکھا ہے اس میں نجاست گر رہی ہے تب بھی سارا پانی نجس، برتن میں، لوٹے میں، جگ میں، چھوٹی ڈنکی میں پانی تھا، نجاست گری، سارا پانی نجس. چاہیے کہ نہیں؟ نجاست زمین پہ پڑی, پانی اوپر سے گر رہا, تب بھی سارا کا سارا پلیر پانی نجیس ہو جائے گا. اب جب یہ مسئلہ ہے تو کسی بھی نجیس چیز کو ہم کیسے پاک کریں گے؟ کیونکہ لوٹے سے اگر کسی نجاست پہ پانی گرا ہے تو بہرحال پانی تو نجاست پہ جائے گا ہی. یہاں تو مسئلہ یہ بتایا کہ جیسے کہ چاہے نجاست پانی میں جائے تب بھی سارا پانی نجیس, یا پانی نجاست پر گرے تب بھی سارا پانی نجیس. یہ تو مسئلہ ہے اپنی جگہ. البتہ جب کسی نجاست کو پاک کرنا ہو تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو انشاءاللہ 3 یا 4 ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے آئے گا. لیکن خلاصہ یہ کہ چاہے پانی نجاست پر وارد ہو یعنی گر رہا ہو, یا پانی مورود ہو اس میں نجاست گر رہی, دونوں صورتوں میں پانی نجس ہو جاتا, سوائے ایک ایکسپشن کے, ایک استثناء کے جو پچھلے ہفتے آ گیا کہ اگر پریشر کے ساتھ پانی گرے تو فقط اتنا حصہ نجیس ہوگا جو نجاست سے ٹکرایا ہے. یہ تو بات تو ہوئی. اب ایک اور مسئلہ اس سے متعلقہ جو بڑا اہم مسئلہ بھی ہے بعض حالتوں میں, وہ یہ کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قلیل پانی جو خود سے کم وہ نجاست سے ملے تو نجیس ہو جاتا, مگر دو ایسے مقامات ہیں, وہ پریشر والے مسئلے کو چھوڑ کر دو مقامات ایسے کہ جہاں پر قلیل پانی نجاست سے ملتا ہے پھر بھی اسے پاک سمجھا ہے علماء کی اکثریت نے. ایک مسئلہ تو متفقہ ہے, سارے مجتہدین کا اتفاق ہے کہ قلیل پانی نجاست سے ملا اور اس کے باوجود پاک رہا. یہ اس سے پہلے آ چکا ہے اسی دوبارہ جو درس شروع ہوا اس سلسلے میں, جسے ہم کہتے ہیں ماء الاستنجاء, استنجا کا پانی پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے کے لیے اگر قلیل پانی بھی ڈالا جائے, مثلا لوٹے سے ہم پیشاب کا مقام پاک کر رہے ہیں, لوٹے سے ہم پیخانے کا مقام پاک کر رہے ہیں, تو یاد ہوگا آپ کو یہ مسئلہ کہ اس میں یہ بات آئی کہ یہ پانی جو نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا, پیشاب کے مقام پر پانی گیا پھر پانی نیچے گرا, یہ پانی پاک ہے. پیخانے کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے پانی ہم نے ڈالا, پیخانے کے مقام سے ٹکرا کے وہ پانی گر رہا, وہ پانی پاک ہے 5 شرطوں کے ساتھ. پہلے مسئلہ آ چکا ہے, اس لیے تفصیل بتانا لا حاصل ہے, مگر جلدی جلدی کہ شاید کوئی اس وقت نہ ہو. پہلی شرط تو یہ تھی کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام پر نجاست لگی ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ پیشاب کیا ہے, ابھی پیشاب کے مقام پہ پیشاب کی نجاست لگی, پیخانے کے مقام پر پیخانے کی نجاست لگی, اسے دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں. 5 شرطوں کے ساتھ یہ پانی پاک ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ پانی جو پیشاب اور پیخانے کے مقام سے ٹکرا کے گرا, اس کا رنگ دھو اور مزہ نہ بدلنے پائے. نمبر 2, اس کے اندر پیشاب یہ جو پانی گر رہا اس میں پیخانے کو ذرات نہ ہو, ایسے ذرات جو آنکھ سے نظر آ جائیں, اگر وہ ذرے ہیں تو وہ پانی نجیس, ذرے نہیں ہونا چاہیے. پیخانے کے مقام سے ٹکرایا اس کے بعد نیچے گرا لیکن ذرے نہیں ہے تو یہ پاک ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ پیخانے یا پیشاب کے مقام سے کوئی اور نجاست نہ نکلی ہو. اگر فرض کیجئے کہ پیشاب اور پیخانے کے علاوہ خون بھی نکل آیا تب یہ پانی جو اس مقام کو پاک کرنے میں استعمال ہو رہا یہ نجس مانا جائے گا. نمبر 4 یہ کہ پیشاب اور پیخانے کی نجاست عام طور پر جتنی ہوتی ہے اتنی ہو, زیادہ پھیل نہ جائے. فرض کیجئے ایک آدمی بیمار ہے, کسی بیماری کی وجہ سے, پیٹ کی خرابی کی وجہ سے پیخانے کی نجاست عام طور پر مقام پیخانے کے مقام کے آس پاس جتنی ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ گئی, پھر یہ پانی جو اس کو صاف کرنے میں استعمال ہوا وہ نجس رہے گا. اور 5ویں شرط یہ کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام پر باہر سے کوئی اور نجاست نہ لگ جائے. فرض کیجئے کہ نجس پانی آ کے لگ گیا تو دوسری بات. یہ 5 شرطیں اگر ہیں تو وہ قلیل پانی جو پیخانے کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے مقام پیخانے پہ ڈالا گیا پھر بھی وہ پاک ہے. پیشاب کے مقام پہ ڈالا گیا, اس نے پیشاب کی نجاست کو دور کیا, نیچے گرا, پھر بھی وہ پاک ہے. اور جو چھینٹے اڑی پیروں پہ لگا پانی, اگر پیشاب اور پیخانے کے مقام سے بہ کر سیدھا آ کر رانوں پر یا پیروں پر لگ رہا ہے تو انسان کا جسم پاک رہے گا, کیونکہ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا کہ وہ پلیل پانی جو پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہو وہ پاک رہتا ہے. یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا پلیل پانی جو نجاست سے ملنے کے بعد بھی پاک رہتا ہے, اس کے اندر اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو پاک سمجھتے ہیں جیسے آقا ہے کوئی, کچھ اس کو پاک نہیں سمجھتے جیسے آقا ہے کوئی نہیں. جو اب میں بتا رہا ہوں جو مسئلہ ابھی سنا اس میں تو سب مجتہدین متفق ہیں کہ پاک ہے. وہ مسئلہ کیا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نجس چیز کو پاک کرنا چاہیں, یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے. مثلا یہ رومال ہے, نجس ہے, اس کو پاک کر رہے ہیں پلیل پانی سے. تو اب جب پاک کر رہے ہیں تو پاک کرنے کے درمیان اس سے چھینٹیں اڑیں گی. یہ ساری چھینٹیں جو ہیں پلیل پانی ہے, نجاست پر سے اڑ کے آ رہی ہے چھینٹیں. یہ جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں, چاہیے کہ اس کو پاک کرنے کے بعد ہم نے نچوڑا اور اس کا پانی نیچے گرا, یہ چھینٹے یا یہ نیچے گرنے والا پانی پاک مانا جائے گا یا نجس؟ یہ تو میں نے کپڑے کی مثال دی. ہاتھ نجس ہو گیا, ہاتھ کو پاک کر رہے ہیں لوٹے کے نیچے, پاک کر رہے ہیں, یہاں نجاست لگی تھی ہاتھ کی پشت پر, لوٹے کا پانی گرا اور نیچے وہاں ہمارے پیر پر آ کر گرا, ران پہ آ کے گرا, یا یہ جو نیچے گر رہا ہے پانی جو قلیل پاک مانا جائے گا یا نہیں؟ آقا خمینی کہتے ہیں کہ یہ پانی نجس ہے, یعنی نجاست کو پاک کرنے کے دوران جتنا پانی چھینٹوں کی صورت میں اڑے یا اس نجس چیز پر سے گرے وہ سب نجس ہے. قلیل پانی کی بات ہو رہی ہے. قلیل پانی سے مثلا لوٹے سے یا چھوٹی ٹنکی سے یا گلاس سے آپ اپنے ہاتھ کو یا کپڑے کو یا کسی بھی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں, اس دوران جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں یا پاک کرنے کے دوران جو پانی بہ کے جا رہا, تو میری بات کے نزدیک یہ قدیم پانی ہے, اس لیے نجس ہے کیونکہ نجاست سے ملا اور اب جو بہا تو نجس ہو گیا. آقا خود کہتے کہ آخری دفعہ کا پانی پاک ہے, شروع کے پانی نجس ہے. اب اس سب کی ڈیٹیل بات میں آنے والی ہے لیکن مختصرا بتانا پڑ رہا کیا مطلب اس مسئلے کا. اس مسئلے کا مطلب یہ کہ اگر ہمارا ہاتھ نجس ہے اور اسے پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے, ایک دفعہ یعنی ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا, یہ ایک دفعہ جو ہے یہی آخری دفعہ, اس کے بعد تو دوبارہ پانی نہیں ڈالنا, پھر تو ہم پاک ہو جائیں گے. اس دوران جو پانی گرے وہ بالکل پاک. اگر ہاتھ پر ایسی نجاست لگی ہے کہ اس کو دو دفعہ دھونا پڑے گا, تو پہلی دفعہ دھونے میں جو پانی گرے وہ نجس, کیونکہ پہلی دفعہ دھونا آخری نہیں, اس کے بعد پھر دھونا پڑے گا. مگر دوبارہ دھوتے وقت جو پانی گر رہا ہے وہ پاک, کیونکہ وہ آخری پانی, اس کے بعد پھر تیسرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. بس چیزیں ایسی چیز نجیس ہے, برتن نجیس ہے جسے تین دفعہ دھونا پڑتا ہے, تو اب آخری دھونا تیسرا ہوگا. یعنی پہلی دفعہ دھوتے ہوئے جو پانی گرے گا وہ نجیس, دوبارہ دھوتے ہوئے جو پانی گرے گا وہ نجیس, مگر تیسری دفعہ دھوتے وقت جو پانی گرے گا وہ پاک ہے کیونکہ وہ آخری پانی ہے. فرق کیجیے کہ ایک برتن ہے جسے سات مرتبہ دھونا, بعض صورتوں میں کتے وغیرہ کے جاتے میں سات مرتبہ دھونا, چھ مرتبہ ہم پانی ڈال رہے ہیں وہ جو پانی گر رہا ہے پاک کرنے کے بعد, فرق کیجیے گلاس ہے پانی ڈال کے کھنگالا کھلایا پانی پھینک دیا, یہ نجس. چھ دفعہ پانی پھینکیں گے نجس, ساتواں پانی جو پھینکیں گے وہ پاک. وہ اگر کپڑے پر یا پیر پر گر گیا تو اب اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو خلاصہ یہ کہ آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نجس چیز کو قلیل پانی سے پاک کیا جائے تو پاک کرنے پانی ڈالنے کے بعد جو پانی بہے, جو گرے, جو الگ ہو, وہ پانی بہرحال نجس ہے, چاہے پہلی دفعہ ہو, دوسری دفعہ ہو, آخری دفعہ ہو, کچھ بھی. آقا خود کہتے ہیں کہ نہیں, نجس چیز کو پاک کرتے وقت جو پانی ڈالا جاتا ہے, آخری دفعہ جو پانی ڈالا جائے گا وہ جب بہے گا اور گرے گا تو وہ پاک, وہ اگر ہاتھ پر کپڑے پر کسی چیز پہ گر گیا تو وہ پاک رہے گا. آخری دفعہ سے پہلے جتنی دفعہ پانی ڈالا ہے وہ سب نجس ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا. ایسا نہ ہو کہ ایک چیز پاک کرنے جا رہے ہیں, اسے پاک کرتے کرتے ہم خود اپنے آپ کو نجس کر لیں. بہرحال یہ ساری گفتگو قلیل پانی کے بارے میں تھی کہ قلیل پانی جب کسی نجاست سے ملتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے فوراً, سوائے تین صورتوں کے. نمبر ایک یہ کہ پریشر کے ساتھ اگر کسی نجاست سے گرے تو اس سے پاک ہونے کے امکانات ہیں. نمبر دو, پیشاب اور پیخانے کی طہارت میں جو پیشاب اور پیخانے کے مقام کی طہارت میں جو قلیل پانی استعمال ہو وہ پاک ہوتا ہے. نمبر تین, کسی نجیس چیز کو جب قلیل پانی سے پاک کر رہے تو آخری دفعہ کا پانی پاک ہوتا ہے آپ کا خود کے نزدیک, آپ کا کمینی کے نزدیک نہیں, یہ پاک نہیں ہے. چنانچہ ان کے نزدیک قلیل پانی سے دو جگہ پاک رہتا ہے, آپ کا کمینی کے یہاں, آپ کا خود کے یہاں تین جگہ, آپ کا کمینی کے یہاں دو جگہ. یہ تو ساری گفتگو تھی قلیل پانی کی. اب ایک مسئلہ یہاں پہ آخری آتا ہے لیکن وہ آج نہیں بیان ہوگا, وہ آخر کہ قلیل پانی کے بارے میں یہ سن لیا کہ قلیل پانی پاک ہے, یہ بھی سن لیا کہ کب نجس ہو جاتا ہے. اب ایک مسئلہ کہ جب قلیل پانی نجس ہو جائے تو کیا اسے اٹھا کے پھینک دینا ہے یا نہیں, اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ اسلام میں ہے؟ تو اس کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے, مگر یہ بعد میں بیان ہوگا جب نجاست کو پاک کرنے کی بحث شروع ہوگی. ابھی تو صرف یہ بیان کیا گیا کہ پانی نجس کیسے ہوتا ہے, قلیل پانی نجس ہو جائے تو پاک کیسے کرنا ہے, یہ بات بعد میں آئے گی. اب آئیے قلیل پانی کا جو دوسرا بھائی ہے یا بہن ہے جو بھی کہیے, اس کے بارے میں گفتگو کریں, کل پانی. کہ کل پانی کیسے نجس ہوتا ہے اور جب نجس ہو جائے تو پاک کیسے ہوتا ہے. پہلی گفتگو یہ کہ کل پانی کیسے نجس ہوتا ہے, ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ کل پانی اس پانی کو کہتے ہیں جو وزن کے اعتبار سے 377 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہو, میجرمنٹ کے پیمائش کے ناپنے کے حساب سے 27 بالغ آپ کوئی کے نزدیک اور آقا خمینی کے نزدیک 42.7/8 بالغ ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ. اس سے اگر ایک تولا بھی کم یا ایک انچ بھی کم ہے تو وہ پانی پر نہیں ہے. اب جو پانی پر ہے یہ پانی جب تک کہ اس میں کوئی نجاست نہ ملے, عام طور پر آج کل ہمارے یہاں گھروں میں جو کراچی میں پانی کی کمی کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنایا جاتا ہے, اوور ہیڈ ٹینک بنایا جاتا ہے بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ کے نیچے, یہ پانی عام طور پر جو پانی ہوتا ہے, اس لیے اس سے متعلقہ سارے مسئلے اب آپ سنیں گے. لیکن سارا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کیوں نہیں, تین بارش لمبی, تین بارش چوڑی, تین بارش گہری ہے یا اس سے زیادہ, جب اس میں اتنا پانی آ جائے وہ خود پانی ہے. خود پانی جب تک کہ اس میں نجاست نہ گرے یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتا ہے, اور جب اس میں نجاست گر جائے تو یہ نجس ہو سکتا ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. قلیل پانی میں تو یہ تھا کہ نجاست گر گئی اور نجس, کوئی شرط پر نہیں. پور پانی میں یہ ہے کہ جب کوئی نجاست گر جائے, اب یہ دو مسئلے پچھلے ہفتے آ چکے ہیں دوبارہ دہرانا پڑ رہے ہیں گفتگو کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے, جب اس میں کوئی نجاست گر جائے تو یہ نجس ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین چیزوں کو اسلام نے, کل پانی نے بنیاد قرار دیا ہے پاک اور نجس ہونے, رنگ, بو اور مزہ. اگر نجاست کے گرنے سے کل پانی کا, کل پانی کا مسئلہ چل رہا, اگر کل پانی کا رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے, تینوں بدل جائے, کوئی دو بدلے یا فقط ایک چیز بدلے, تب وہ نجس ہوگا, اور اگر تینوں میں سے کوئی چیز تبدیل نہ ہو تو کل پانی بالکل پاک رہے گا. یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہے. اب اس کی تشریح, یہ بھی بیان ہو چکا کہ رنگ, ہو اور مزہ اتنا بدلے کہ ہم محسوس کر لیں, اندازے سے کام نہیں چلے گا, عقل کو استعمال کرنے سے کام نہیں چلے گا. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر فرض کیجیے کہ کل پانی میں وہی نجاست گری جس کا رنگ اور پانی کا رنگ ایک ہے, اب ہم سوچیں کہ بھائی ایک پیالی پیشاب اس میں گرا ہے, اگر ایک پیالی خون گرتا تو یہ پانی لال ہو جاتا, ایک پیالی پیشاب ہے, پیشاب کا پانی کا رنگ ایک جیسا ہے, اس لیے اس میں تبدیلی نہیں آئی, ورنہ عقل کہتی کہ اتنی مقدار ڈالی گئی ہے کہ ضرور اس پانی کو بدل جانا چاہیے, تو اس کو نہیں مانا جائے. اگر آدھا پیالی خون کے ڈالنے سے پانی کا رنگ بدل رہا ہے, پانی نجس, ایک پیالی پیشاب کے ڈالنے کے باوجود پانی کا رنگ نہیں بدلا, پانی پاک ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی نجاست گری, اور یہ اندازہ لگانا کہ پورا نجاست ہوگی تو نجس کا رنگ بدل جاتا, اس میں بھی مانو نہیں, آنکھوں سے اگر نظر آ رہا یا ناک اس کی بو کو سونگ پا رہی ہے یا زبان اس کے مزے میں تبدیلی محسوس کر رہی ہے تو نجس، ورنہ نجس نہیں. یہاں تک کہ دو مسئلے پچھلے ہفتے بیان ہو چکے ہیں. اب کسی سلسلے کا تیسرا مسئلہ کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف ان تین چیزوں کی تبدیلی کو اسلام مانتا ہے، رنگ بدلے، بو بدلے، مزہ بدلے. اگر یہ تینوں نہیں بدلے تو چوتھی چیز بدل گئی، مثلاً نجاست کے گرنے سے پانی گرم ہو گیا. اب میں مثالیں دے رہا ہوں، ایک نجاست گری، اس سے کور اتنی مقدار میں گری کہ کور پانی میں تبدیلی آ گئی، پورا کور پانی گرم ہو گیا نجاست کی گرمی سے. لیکن یہ تبدیلی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ پانی نجس نہیں مانا جائے گا. یا پانی ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا نجاست کی گرنے سے، رنگ نہیں بدلا، بو نہیں بدلی، مزہ نہیں بدلا، درجہ حرارت بدل گیا، گرم ہو گیا یا ٹھنڈا ہو گیا، یا پانی گاڑھا ہو گیا یا پانی ہلکا ہو گیا، یا وزن کم ہو گیا یا وزن زیادہ ہو گیا، دنیا بھر کی تبدیلیاں ہو جائیں، اگر رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے تو ہر تبدیلی ہو جائے نجاست کی وجہ سے. اتنی نجاست ہم نے ڈال دی کہ اس کا وزن بدل گیا، اس کی گرمی بدل گئی، لیکن صرف اسلام کہے گا کہ اس کو پاک کر دے. صرف یہ تین اگر چیزیں بدل رہی ہیں تو نجیس ہے ورنہ نہیں. اب فقہ کا مسئلہ ہے، مگر لوگ اس سے ذاکری کے نقطے نکالتے ہیں جس کا اس وقت موقع اور محل نہیں. لیکن بہرحال نجاست کے لیے اسلام نے صرف ان تین چیزوں کو قرار دیا کہ صرف ان تین کی وجہ سے کور پانی نجیس ہو سکتا ہے، باقی نہیں. رنگ، بو اور مزہ، یہ تو ایک مسئلہ ہوا. اب اسی سلسلے کا چوتھا مسئلہ کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ تبدیلی ہونا چاہیے، یہ تین چیزوں کی تبدیلی، یہ ہونا چاہیے نجاست کے گرنے کی وجہ سے. گرنے کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، نجاست کے پانی سے ملنے کی وجہ سے. اگر نجاست اور پانی آپس میں نہیں ملے اور پانی میں تبدیلی آ گئی نجاست کی وجہ سے، اس کو نہیں مانیں گے. اب آج کی سائنسی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، مگر اس کو چھوڑتے ہوئے عام مثال، ایک مردہ، مردہ یعنی ایسا جانور جس کی میت، جس کا مردہ شرم نجس ہے، پر کیجیے ایک سور ہے یا ایک کتا ہے یا ایک بکری ہے مردار یا ایک گائے، صرف ایک کور پانی ہے، بالکل ایک کور پانی، چھوٹا سا یہ بالکل تین بالش کے تالاب لے، اور اس کے بالکل قریب، بالکل قریب ایک سور یا ایک گائے پر پڑی ہوئی ہے اور سڑ رہی ہے، دو دن، چار دن، چھ دن، آٹھ دن ہوئے، اس کا جسم پھٹ گیا، اس کی سڑان، اس کی بدبو باہر آئی، پانی بالکل قریب ہے، یقیناً یہ بدبو پانی میں اثر ڈالے گی. گاؤں میں، دیہاتوں میں، ایسے مقامات پہ یہ مسئلہ بہت دیکھا تھا. اب اس پر پانی کی بو بدل گئی سور کی وجہ سے، مگر پھر بھی یہ قربانی پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار یہ ہے کہ نجاست کو پانی سے ملنا چاہیے. اگر نجاست پانی سے ملی نہیں، تھوڑے کونے پر پڑی ہے اور اپنا اثر ڈال رہی، اپنی بدبو کو پہنچا رہی، یا جیسے بطور مثال آج کی میں مثال دے دوں کہ گٹر کی لائن اور جو ہماری بلڈنگ کا نیچے کا ٹینک ہے وہ دونوں بالکل قریب قریب ہیں، آر سی سی کی ٹنکی بھی نہیں، بالکل قریب ہے، گٹر کی لائن پر کیجیے پھٹ گئی، ٹوٹ گئی، اس میں سے پانی بہا، وہ گندا پانی، وہ بدبودار پانی، ٹنکی میں آیا نہیں، مگر اتنے قریب قریب یہ دونوں ہیں کہ اس کی بدبو، گٹر کے پانی کی بدبو ٹنکی کے پانی میں آ گئی. اب بو بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، ایک چیز بدل گئی یعنی بو، لیکن پھر بھی اس کو پاک سمجھا جائے گا، کیونکہ پور پانی کی بو، رنگ اور مزہ بدلنا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ نجاست اس سے ملے. اگر نجاست اس سے دور کھڑی رہ کر اپنا اثر اس پہ ڈال رہی ہے تو بیکار، ایک دفعہ ملنا پڑے گا، ملاقات کرنا پڑے گی، دونوں کو ٹکرانا پڑے گا. اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور ہے، پانچواں مسئلہ اس سلسلے کا، وہ یہ کہ یہ بات اب کی طرح پیچیدہ مسئلہ ہے. ذرا مشکل مسئلہ ہے کیونکہ اس کے اندر نجس اور متنجس کی بحث آتی. وقت بھی پورا ہو گیا اس گفتگو کا, اس لیے کہ آج ذرا تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی, ویسے تقریباً آدھا گھنٹہ تو مسائل میں ہو گیا. تو انشاءاللہ یہیں سے گفتگو آئندہ درس میں آگے بڑھے گی کہ پور پانی کا رنگ بو اور مزہ بدلنے سے نجس تو ہو جاتا مگر نجاست کو اس میں گرنا چاہیے, اور کچھ خاص باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں جن کا ذہن میں خیال رکھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری گفتگو آئندہ جمعے کو ہوگی. مسائل کا وقت ختم ہوا, ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. گناہان کبیرہ یہ تھا اب اس درس کے باقی آدھے گھنٹے کا موضوع. بات میں نے درس کے شروع میں بتائی, پھر دوہرا دوں کہ پانی کے مسائل اور مظاہرات کے مسائل ختم ہونے کے چاہتے وہ اس وقت کے بعد تشریف لا شروع ہو رہی تھی, تو ابھی تمہیری باتیں چل رہی تھیں. پہلے ہفتے کی گفتگو میں یہ بیان کیا گیا کہ انبیاء اور ائمہ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو صاحب تقویٰ بنایا جائے. گزشتہ ہفتے یہ بات آئی کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے, اور تقویٰ اختیار کرتے ہوئے زیادہ اہمیت کس چیز کو دی جا سکتی. خلاصہ یہ تھا پچھلے جمعے کی گفتگو کا کہ تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے, اور ان دو چیزوں میں بھی دو درجے ہیں. ایک حدیث معصوم کی روشنی میں پوچھا گیا, مولا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جہاں خدا تمہیں چاہتا ہے وہاں پر موجود ہو, خودوں کا ہے تو نہات, اور جہاں سے خدا تمہیں غائب دیکھنا چاہتا ہے وہاں موجود نہ ہو. ہونے اور نہ ہونے کا نام تقویٰ ہے. لیکن جب اسی کی ہم تشریف رفا میں کرتے ہیں تو اس کی تعریف یہ بنتی ہے کہ واجبات اور مستحبات کی پابندی, یہ ہے ہونا. حرام اور مکروہات سے بچنا, یہ ہے نہ ہونا. اس کا نام تقویٰ. اس میں بھی واجبات کی اہمیت پہلے ہے, مستحبات کی بعد میں. لیکن فقط واجبات کی پابندی کرنے والا امتحان میں پاس ہونے کے نمبر دے گا, لیکن اس کی فرسٹ ڈویژن یا اے گریڈ نہیں آئے گا. حرام سے بچنے والا فقط 33% نمبر لے رہا ہے جب تک کہ اس کے پاس مکروہات کی پابندی نہ کرے. ابھی خلاصہ چل رہا ہے تاکہ آج کی بات سمجھ میں آئے. اور پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ تھی کہ یہ جو دو حصے تقوی کے ہیں, احکامات خدا کی پابندی کرو, جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا, اس میں وہ چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی اہمیت اور زیادہ. اور اس سلسلے میں میں نے تقریباً 15 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں معصوم نے یہ کہا کہ حرام سے بچانا زیادہ اہم, اپنے آپ کو حرام سے بچانا زیادہ اہم ہے واجبات کی پابندی. خدا نہ خاصہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کوئی واجب نہ کرو, لیکن مقصد یہ کہ پہلی توجہ دینا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے. اس کی مثال آپ نماز ہی میں دیکھ لیجیے, پہلے کتنی پابندیاں ہیں, نجاست دور کرو, وقت کو دور کرو, اس کو دور کرو, پھر نماز پڑھ سکتے ہو, ورنہ نماز بیکار. یہ تو فقہ کی مثال ہے. اور وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں کہ پیغمبر نے مثلاً یہ فرمایا کہ گناہ نیکی کرنے سے جنت میں درخت بن جاتا, لیکن دوسرا گناہ کرنے سے آگ جاتی ہے جو درخت کو جلا کے ختم کر دیتی. یا معصوم نے یہ بتایا کہ حرام سے بچنا عمارت کی بنیاد ڈالنا, کہ اگر بنیاد ڈال کر عمارت کھڑی کرو تو چھوٹی سی عمارت بھی بناؤ مگر وہ رہے, اور بغیر بنیاد کی عمارت بناؤ تو چھوٹی سی عمارت بھی نہیں بن پائے گی. اس اعتبار پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا. اور حرام کس چیز کا نام؟ حرام کو ہم کہتے ہیں ہر وہ عمل جس میں خدا کی نافرمانی ہے، لیکن وہ تمام عمل جس میں خدا کی نافرمانی، جس کی پھر دو قسمیں، ایک کا نام ہے گناہ کبیرہ، ایک کا نام ہے گناہ صغیرہ۔ کبیرہ اور صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے گزشتہ تقریب میں یہ بات دفاع کے اعتبار سے آ چکی اور اس دفعہ بھی یہ بیان کیا جائے گا، مگر ابھی ایک بات اور رہ گئی۔ تمہید کو ذہن میں رکھیے، تقویٰ کیوں ضروری ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس میں اہمیت کس چیز کو ہے؟ حرام سے بچنے۔ اب حرام سے بچنے کے کون کون سے گناہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے صرف ایک بات اور، یہ جو گناہ سے بچنے کا مسئلہ، یہ جو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا مسئلہ، ہمیں ضمن ایک بات بتا دوں کہ اس تمہید کے دوران کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سننگ بھی ہوں گی، مگر کیونکہ گفتگو پر اعتبار سے مکمل بنانے کی کوشش کی جا رہی، اس لیے بات سنی ہوئی باتوں کی تکرار کی ضروری، خاص طور پر آج کی پوری گفتگو تو ایسی کہ کم سے کم اس مجمعے کے لیے تو یہ لا حاصل، مگر اس لیے بیان کرنا پڑ رہا کہ سلسلہ مکمل رہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ آتی، تیسری تمیزی بات، کہ ٹھیک یہ آپ کی بات ساری صحیح کہ متقی بننا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، مگر ہم آل محمد کے ماننے والے، جن کے لیے آل محمد کی صورت میں کتنا بڑا سہارا موجود، ہمیں کیا ضرورت ہے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ کیا ہماری بخشش کرنے والے موجود نہیں؟ کیا ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں؟ اب یقینی طور پر یہ پہلا سوال اور یہ پہلا خیال ذہنوں کے اندر آتا، خاص طور پر جب ہم ان روایات کو مسلسل دیکھتے جس میں اہل بیت اطہار کے شیعوں کا بلند مقام اور بلند مرتبہ بتایا گیا، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہ پروردگار عالم کچھ فرشتے پیدا اسی لیے کیے کہ اگر علی کے شیعہ کسی قسم کی غلطی یا گناہ کرے تو وہ فرشتے ان کی جانب سے مغفرت کرے، ان کی جانب سے توبہ کرے۔ بعض روایات میں ہم یہ بھی دیکھتے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا تو مولا کائنات کا فرمان کہ میں اس کے سرحانے کو پہنچتا ہوں، چاہے وہ میرا ماننے والا یا میرا مخالف۔ پوری روایت تو یہی، لیکن عام طور پر جو ٹکڑا مشہور کہ میں یمت یرانی، جو شخص مرتا وہ مجھے دیکھ لیتا، جب ہمارے وقت مرد معصوم ہمارے قریب آ جائیں گے، معصوم ہمارے سرحانے آ جائیں گے، تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ اور پھر شفاعت کا نظریہ، شفاعت کا مسئلہ، یہ تو ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور کم سے کم ہمارے عقیدے کی مسلمات میں سے یہ شفاعت کا انکار کرنے والا، معصوم کی شفاعت کو نہ ماننے والا دائرہ شیعہ سے بھی خارج ہو سکتا، اتنا اہم اور یقینی یہ عقیدہ۔ اس کے علاوہ بعض اور روایتیں ہمارے سامنے ایسی آتی کہ جس کے اندر گناہگاروں کے لیے بشارت، گناہگاروں کے لیے خوشخبری۔ ان ساری روایتوں، ان سارے عقیدوں کے بعد پھر آخر یہ سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ اگر ہم گناہ سے نہ بچے تو ہمارے لیے زحمت ہے، ہمارے لیے پریشانی، آخر کیوں؟ معصوم کہہ رہے کہ تمہاری بخشش ہے، تمہاری نجات ہے، پھر یہ سارا ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، یا یہ گناہوں کی تفصیل بتانا، اس کی کیا ضرورت؟ سب سے پہلے بنیادی بات تو آپ کے سامنے یہ واضح کر دی جائے کہ شفاعت کا تصور، معصومین کی مدد کا تصور ہمارے عقیدے میں ہے، اور کثرت کے ساتھ معصومین نے اپنے زمانے میں بتایا، مگر کیوں؟ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھی، شفاعت کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، فرقہ وہابی، وہ اس عقیدے کو مانتا ہی نہیں۔ چنانچہ جب ہم گناہان کبیرہ، سب سے پہلے گناہ شرک پر گفتگو کریں گے مختصر، تو اس میں ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا اور جو ان کے اعتراضات ہیں اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن بہرحال ہمارے عقیدے میں تو یہ شامل ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی کہ یہ ساری حدیثیں، یہ شفاعت کے بارے میں روایتیں، یہ شیعہ اہل بیت کے بارے میں کثرت کے ساتھ بشارتیں، یہ سب کس ماحول اور کس زمانے میں تھی؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو جو خوف گھیرے میں لیے اس سے ہٹا کر اسے امید کی طرف لایا جائے، اور ہمارے آج کے معاشرے اس سے یہ غلط مان لیا جا رہا کہ انسان میں بے باکی اور ضرورت پیدا کی جا رہی ہے گناہوں کے ارتکاب کے لیے. جملہ شاید کافی تفصیل ہو گیا ہے، اس کی تشریح کر رہا ہوں. معصومین کا زمانہ، اہل بیت اطہار کا زمانہ، پیغمبر اسلام کا زمانہ، جب اسلام کے احکامات آئے، جب پیغام اسلامی پہنچا، جب واجبات و حرام کی تعلیم لوگوں کے کانوں تک پہنچی، تو اس کا ایک ریئیکشن ہوا. وہ یہ کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزاری، اور اکثریت ایسی، یعنی جو لوگ اسلام قبول کر رہے، وہ سب ایسے تھے کہ اسلام جانے سے پہلے شرابی تھے، زانی تھے، جواری تھے، گناہگار، بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے. جب ان کا قلب اور ذہن بدلا، انہیں احساس ہوا کہ آج تک ہم نے کیسی زندگی گزاری. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ نئے اسلام لانے والے فقط رسول کی بات نہیں، گیارہویں امام تک مملکت اسلام پھیلتی رہی اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے. تو جو لوگ اسلام لا رہے، ان کے سامنے اپنی پرانی زندگی اگرچہ بار بار جب روایت ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اسلام یجبر ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اسلام لانے سے پہلے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا، ایک مرتبہ کلمہ اسلام خلوص دل کے ساتھ پڑھ لو، سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. مگر وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہے. اب یہ لوگ اتنے بے چین کہ ان کے سامنے اگر فقط یہ کہہ دو کہ گناہ گناہ گناہ، تو ایک مرتبہ 30 بار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. عذاب جہنم، عذاب آخرت، جو قرآن میں بار بار ان کو اتنا بے چین کر رہا کہ ان کو نہ کھانے میں مزہ آ رہا، نہ سونے میں مزہ آ رہا، نہ یہ اپنے رشتے داروں سے تعلقات قائم کر پا رہے، نہ یہ اپنی محنت و مزدوری کے ذریعے اپنا روزگار حاصل کر رہے. ایک ایسا ماحول تھا اس زمانے میں، صدر اسلام کا ماحول، ائمہ معصومین کا ماحول، کہ ہر آدمی یعنی انتہائی نیکوکار، انتہائی اہم نیکیاں کرنے والا، ساری زندگی معصوم نہیں مگر معصوموں کی طرح سے گزارنے والا، وہ بھی بے چین ہے، وہ بھی تڑپا جا رہا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ قبر میں پتا نہیں ہم پر کیا گزرے. اب ایسا ماحول کہ گناہ نہ کرنے کے باوجود ہر شخص ڈر رہا، خوف کھا رہا. روایتیں دیکھیں کہ لوگ آتے اپنے آپ کو جلدی ریتی پہ لے جاتے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے، فقط اس خیال سے کہ ہم جو گناہ کر چکے اس کے کفارے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو سزا دیں. یہ ان کا حد سے زیادہ خوف ہے، اتنا زیادہ خوف جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے دین بھی جا رہا، دنیا بھی جا رہا. اب انہیں امید دلانے کے لیے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لو، بڑی سے بڑی خطا کر لو، لیکن سچے دل سے توبہ کرو، شفاعت تمہاری ہو سکتی ہے، گناہ تمہارا معاف ہو سکتا ہے. متواتر ان کو یہ حدیثیں سنائی جا رہی ہیں. چنانچہ بہت ہی مشہور روایت محمد ابن مسلم، یہ ہمارے اصحاب ائمہ میں سے عظیم ترین صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا. یہ وہ صحابی ہے جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ہماری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اسے بھی سنتے چلے. یہ ہمارے یہاں بعض ایسے راوی جن کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض علماء 9 کہتے ہیں، بعض 12 کہتے ہیں، بعض 18 کہتے ہیں، ایسے راوی کہ جن کو اتنا سچا مانا گیا کہ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے کوئی حدیث امام سے سنی، چاہے اور کچھ نہ بتا، فقط ان تک ان کا اتنا کہہ دینا، اس حدیث کو امام کی حدیث کے برابر اہمیت دے دیتا. ان کا فقط اتنا خوف، یعنی جب ہمارے علماء کسی روایت کو دیکھتے ہیں کہ یہ امام کی روایت ہے یا نہیں، باقیوں کا حال دیکھتے ہیں، پہلا آدمی، دوسرا آدمی جس نے اس سے سنا، ان 18 میں سے کسی کا نام جہاں آ جائے وہاں پہ رک جاتے ہیں. اس کے بعد نہیں دیکھتے کہ اور راوی کون سے ہیں، نہیں، 18 اصحاب اجماع، انہوں نے اگر کوئی روایت نقل کی تو بالکل صحیح راوی سے نقل کی ہوگی، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ان میں محمد ابن مسلم پانچویں اور چھٹے امام سے علم حدیث حاصل کیا. 70,000 سے زیادہ حدیثیں دو معصوموں سے انہوں نے حاصل کر کے ہم تک پہنچائیں، اور یہ ان صحابیوں میں سے ایک ہے جن کا نام لے کر امام معصوم نے کہا کہ لولا امثال هؤلاء لدرست آثار النبوہ، اگر ہماری مدد کے لیے ان جیسے صحابی نہ ہوتے تو نبوت کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی، نبوت کے سارے آثار مٹ جاتے، لدرست ختم ہو جاتے، مٹ جاتے آثار نبوت. امام کہہ رہے جن میں سب سے پہلے محمد ابن مسلم کا نام دیا گیا، مگر یہ اور ابو قریب ازدی، وہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں امام کے، ان دونوں کو کسی کام سے مدینے کے قاضی کی عدالت میں جانا پڑا، عدالت میں بلایا گیا، عدالت میں پہنچے، جس وقت عدالت میں پہنچے گواہوں کا نام پتہ اور ان کی شناخت لکھی جاتی، قاضی نے ان کو دیکھا، کہا کہ عمر فاطمی جان یہ تو فاطمہ زہرا کے ماننے والے اور جعفری جان اور چھٹے امام کے ماننے والے آ رہے ہیں، بس کتنا سننا بے اختیار دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، آواز کے ساتھ رونے لگے، بے چین ہو کے رونے لگے، قاضی بھی گھبرا گئے، پریشان ہو کر کہا کہ آپ پر کیا مصیبت نازل ہو گئی، ابھی اچھے بھلے آئے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ ایسا رونے لگے کہ جیسے کسی پر کوئی مصیبت غصہ نازل ہو جائے، کہا کہ تم نے ہمیں اتنے بلند نام سے پکارا ہے کہ جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو خود طرف جاتے کہ اگر امام سے اطلاع مل گئی کہ ہمیں جعفری کہا ہے تو امام کتنے ناراض ہوں گے، اس لیے کہ امام تو یہ کہتے کہ ہمارا ماننے والا یا ہمارا صحابی وہی ہے جو کردار و عمل میں بالکل ہماری نقل ہو، بالکل ہماری ہو بہو نقل ہو، ہماری کاپی ہو، تم نے اتنا بلند نام ہم کو دے دیا، اتنا بلند مقام ہم کو دے دیا کہ ہم اس کے اہل نہیں، فقط اہل نہیں بلکہ رونے لگے، تڑپنے لگے کہ یہ گناہ تو نہیں ہو گیا کہ دنیا نے ہمیں جعفری کہہ کر مخاطب کیا، اب یہ ماحول ہے کہ اگر آپ ان کو فقط شیعہ کہہ دیں تو انہیں معلوم ہے کہ امام معصوم کیسا شیعہ چاہتے ہیں، یہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہ گھبرا جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، کتنا ڈرنے والے لوگ، ان کو اب امید دلانا ہے، ان کے خوف کو کم کرنا ہے، ان کو دنیا کے اور دین کے امور میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کرنا ہے، شفاعت کی روایتیں آنے لگی، مسلسل کہا گیا کہ تم جیسے لوگ اب محمد ابن مسلم جیسا شخص جن کے بارے میں تصور نہیں کہ کوئی گناہ کرے، تم جیسے لوگ گناہ کرو گے تو تمہاری شفاعت ہو جائے گی، تم جیسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے ایسے فرشتے تکلیف دیے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ تمہارے لیے توبہ کرتے ہیں، معاذ اللہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بعد والوں کے لیے شفاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا کہ امام نے اتنی شدت سے زور دیا ایسے لوگوں کے لیے، یعنی یہ خوف زدہ تھے، یہ ڈرے ہوئے تھے آخرت سے، ان کو امید دلوائی گئی، کیونکہ روایت میں یہ کہ مومن جو ہے اس کی دو حالتیں بالکل برابر کی ہوتی ہیں، اتنی برابر کی کہ اگر ایک ترازو کے پلے ایک پلے میں ایک حالت اور دوسرے میں دوسری حالت کو رکھا جائے تو دونوں بالکل برابر نکلیں گے، خوف خدا اور دوسری جانب اپنی نجات کا یقین، اپنی نجات کی امید، یہ دو بالکل برابر سے اس کے ذہن میں ہوتی، جس وقت اپنے گناہوں کو دیکھتا اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ اسے یقین ہو جاتا کہ ساری کائنات بھی اگر بخشی جائے تب بھی میری بخشش مشکل نظر آ رہی، دوسری جانب جب رحمت خدا شفاعت معصومین کو دیکھتا تو یقین ہو جاتا کہ اگر ساری کائنات جہنم میں چلی جائے تب بھی میں جو ہوں نجات پا جاؤں گا، مگر دونوں جیسے بالکل برابر ہوتے، اب اس زمانے میں خوف کا جذبہ بڑھ گیا، ان کو امید دلوانے کے لیے، برابر کرنے کے لیے شفاعت کا عقیدہ، شفاعت مسلسل ان کو بتائی جا رہی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وزن کرتے وقت ایک پلہ زیادہ ہو جائے تو ایک پلہ ہلکا ہو جائے، اوپر اٹھ جائے، اب اس میں دکاندار کوئی زیادہ وزن ڈالتا ہے، کوئی اور چیز ڈالتا ہے تاکہ یہ دونوں برابر ہو جائیں، مگر ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر شفاعت کو مانا گیا، شفاعت کو سمجھا گیا گناہوں پر جلی ہونے کے لیے، یعنی یہاں پر وہ کیفیت نہیں کہ خوف خدا سے ہر آدمی تڑپ رہا، بلکہ یہاں پر شفاعت کے عقیدے کا مطلب یہ نکالا گیا کہ انسان گناہ کرے اور دماغ ہو کے گناہ کرے، گناہ وہ بھی کرے کرتا جس کے پاس شفاعت کا تصور نہیں مگر ذرا ڈر آ جاتا، اور ایک یہ گناہ گار کہ گناہ کرتا ہے ڈرتا بھی نہیں، دماغ ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے یقین ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، جیسے میں بطور مثال اگر کہ مثال بہت گھومی اور مناسب تو نہیں مگر بطور مثال حکومت کا قانون دیکھے، دو آدمی قانون توڑ رہے، یہ قانون بظاہر فریق میں کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن ایک آدمی ایسا جسے یقین کہ میرا بہت بڑا میرا ایک رشتے دار حکومت کے بہت بڑے عہدے پر ہے، وہ قانون توڑتا ہے بغیر ڈرے، پکڑا بھی گیا تو کیا ہوگا، خالی فون کروں گا اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا، دوسرا آدمی وہ بھی سگنل توڑ رہا ہے یا قانون توڑ رہا ہے مگر چونکہ اس کا ایسا کوئی رشتے دار نہیں تو قانون توڑتا مگر دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھ لیتا قانون ضرور ہے توڑا، رشتے دار دونوں آگے بڑھے، مگر ایک کا رشتے دار ہے تو وہ قانون توڑ رہا ہے بے باک ہو کر، گری ہو کر، بغیر ڈرے ہوئے، دوسرا بھی وہی قانون توڑ رہا ہے، گناہ دونوں نے کیا، مگر وہ ذرا ڈر بھی رہا ہے، گھبرا بھی رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے قانون توڑ کے جا رہا، بس یہی فرق ہے کہ شفاعت کا تصور پیدا، شفاعت کا وہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ جس سے نتیجہ لوگوں نے یہ نکالا کہ جو گناہ چاہے کرو ہماری شفاعت ہو جائے گی، ایک فون کریں گے اور ادھر سے آرڈر آ جائے گا اور ہمیں بخش دیا جائے گا، یہ وہ تصور ہے جو سراسر خلاف اسلام ہے۔ چنانچہ اس موقع پر فقط ایک جملہ، روایت نہیں مگر ایک بہت بڑے عالم جلیل کا جملہ، ملا احمد نیرافی جو آج سے ٹھیک 100 سال پہلے کے مستعد عالم تھے، اور زمانے آخر ولایت فقیہ کا وہ نظریہ جو اس وقت ہمیں مملکت ایران میں نظر آ رہا، اسے پیش کرنے میں اولیت سے شرف ملا احمد نیرافی کو حاصل، یہی وہ پہلی شخصیت دور متاخر المتاخرین جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ واضح طور پر پیش کیا۔ ان کی کتاب میں ایک جملہ کہ جب گناہگاروں کی کثرت ہو جائے، جب لوگ گناہ زیادہ کرنے لگے، تب انہیں بخشش، شفاعت یا گناہ کی معافی کی کوئی حدیث سنانا ایسا کہ جیسے کسی کو زہر دینا، یعنی جب انسان زیادہ بے خوف ہو کے گناہ کر رہا، جری ہو کے گناہ کر رہا، تب اس کے بعد پھر اسے بتانا کہ کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی اور گناہ کر لو، اس لیے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ابھی شفاعت کا انکار نہیں ہو رہا معاذ اللہ، فقط وہ ماحول بتایا جا رہا کہ جس کے اندر یہ حدیثیں آئیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرے اور فوراً اس کی معافی ہو جائے۔ قرآن کے اندر چند گناہوں کا نام لے کر کہا گیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ گناہ کرنے والے ایسے کہ ان کی شفاعت تو کوئی نہیں کرائے گا، لیکن صرف ایک حدیث جس سے اور واضح ہو جائے تصور۔ یہ بات میں نے بار بار مجالس میں بھی بیان کی اور شاید کبھی درس میں بھی یہ بات آئی کہ انسان جب گناہ کرتا، مومن خاص طور پر جب گناہ کرتا تو اس کی پہلی شفاعت یہ کہ فقط اس لیے کہ یہ محب اہل بیت ہے، ورنہ اور اس کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، فقط اس لیے کہ محب اہل بیت ہے، پروردگار عالم کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی۔ یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے مناسب نہیں مگر بات کی تفہیم کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ مومن اس دنیا سے جائے، اس دنیا ہی سے جائے تو اس وقت تک سارا گناہ اس کا معاف ہو چکا ہو۔ توبہ کا تصور اسی لیے، توبہ خود شفاعت ہی کی ہے، فقط اس لیے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب جو کچھ سزا اس کو ملنا ہے دنیا میں مل جائے، چنانچہ سزا سے پہلے توبہ، توبہ خود شفاعت کے لیے، کافر کی توبہ نہیں، غیر مومن کی توبہ نہیں، توبہ فقط مومن کی ہے جو خود یہ بتا رہا کہ گناہ کے بعد توبہ خدا نے نہیں رکھی، بلکہ چونکہ یہ مومن اس لیے اس کو توبہ دی گئی، یہ بھی شفاعت ہے۔ دنیا سے چاہے توبہ کر لے، میں اس کا گناہ یوں ہی معاف کر دوں گا، اور اگر کوئی توبہ کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر دنیا میں اس پر ایسی بلائیں آ جائیں، ایسی مصیبتیں آ جائیں جو ازالہ ہو جائے، جو برابر ہو جائے اس گناہ کا کہ جو گناہ یہ کر کے گیا۔ اسی لیے شہید کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان سوائے ایک یا دو گناہ کہ جو اس نے مصیبت برداشت کی ہے میدان جہاد میں، یہ اتنی بڑی کہ سارے گناہ اس کے ذریعے سے کھل گئے۔ تو پروردگار عالم پہلی خواہش یہ کہ مومن کو اس دنیا ہی کے اندر اس کی سزا مل جائے، ورنہ کم سے کم یہ کہ قیامت کے میدان میں مومن کو کسی کے سامنے سزا نہ ملے۔ اس لیے کہ غیر کے دوسرے کے سامنے سزا ملنا یہ بھی ایک ڈبل سزا، ایک تو سزا مل رہی، ایک ذلت، ایک رسوائی، ایک توہین جو دوسرے کے سامنے ہوتی۔ پروردگار عالم مومن کو اس سے بچانا چاہتا، چنانچہ شفاعت میں یہ بھی داخل کہ قبر کا عذاب مومن پہ ہوتا، یہ خود ایک شفاعت، قبر کا عذاب ہونا یہ خود ایک شفاعت۔ اگرچہ بظاہر بات بالکل الٹی کہ عذاب کیسے شفاعت، مگر قبر کا عذاب خود ایک شفاعت۔ وقت کم رہ گیا اس لیے فقط ایک چیز آج واضح کر دوں، باقاعدہ حدیثوں کے ساتھ تشریف آئندہ گفتگو ہی میں ہو سکے۔ فقط ایک چیز، ایک عجیب بات، قرآن میں قبر کے عذاب کا تذکرہ بہت کم ہے، فقط 3 آیتوں میں عذاب قبر کا تذکرہ، مکے کی زندگی میں قبر کے عذاب کا تذکرہ بہت کم، شاید ہی کسی حدیث میں یہ ذکر ہم کو ملے۔ عجیب بات یہ کہ کہ روایتوں میں یہ موجود کہ عذاب قبر ہے مومن کے، کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں، سوائے ان کافروں اور منافقوں کے کہ ان کا گناہ بہت بڑا، جن میں ملزم یزید یا ابتدن کے لوگوں کو چھوڑ دو، جو عام کافر ہیں منافق ہیں دشمنان دین، قبر کا عذاب ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو قبر میں اتنے آرام سے سوتے کہ من بعثنا من مرقدنا سورہ یاسین میں کہ جب قیامت کا دن آئے گا ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت آ گئی تو یہ آنکھیں کھول کے کہیں گے ہمیں کس نے ہمارے بیڈ روم سے اٹھا لیا، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھایا، من مرقدنا ہمارے بیڈ روم سے، ہم سے انتہائی آرام سے تکیے پر سر رکھے سو رہے، یہ قرآن کے الفاظ کا لفظی ترجمہ، ہم تو تکیے پر سر رکھے سو رہے تو کس نے اٹھا دیا، کیا واقعہ پیش آیا، یعنی قبر میں اتنے آرام کے ساتھ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی مسحری پر تکیے پر آرام کے ساتھ سو رہا، اور اس کے مقابلے میں مومن کے لیے وہ سانپ، وہ بچھو، وہ عذاب، وہ ہتھکڑیاں، وہ بیڑیاں، وہ لوہے کی، وہ آگ کی زنجیریں، وہ آگ میں جلنا، یہ سب مومن کے لیے، اور اتنی روایتوں میں ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ تو پہلی عجیب بات یہی کہ کافر تو اتنے آرام سے سوئے کہ جیسے اپنے بیڈ روم میں مسحری پر تکیے پر سو رہا، اور مومن اتنی مشکل کہ یہ مسلسل تذکرہ سن کر آدمی ڈر جاتا، برداشت کرنا تو دور کی چیز، مگر کہا گیا یہ بھی ایک شفاعت، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم، کوئی کافر دنیا میں ایسا نہیں جس نے کچھ نیکیاں نہ کی، بڑے سے بڑا کافر کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کی ہوں گی، ان لوگوں کو چھوڑ کر کہ جس کا نام اعمال اس سلسلے میں بالکل خالی، کچھ نہ کچھ نیکیاں تو کی ہوں گی، اب پروردگار عالم اس کا اجر اس کو دیتا، اور یہی اس کا اجر کہ جب مومن عذاب میں گرفتار ہے تم آرام سے سو رہے، یہ قبر میں راحت و آرام، یہ کافر کو ان کی ان نیکیوں کا اجر مل رہا، ایک اسپتال کھول دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کہیں قحط پڑا تھا غلہ بھیجوا دیا، مدد کر رہا ہے اس کی جگہ اس کو یہ ملی کہ قبر میں وہ بالکل راحت و آرام سے ہے، بلکہ قبر سے ایک مرحلہ پہلے ملک الموت آئے گا تو کافر کو پتا بھی نہیں چلے گا اتنے آرام سے مرے گا، یہ تکلیف ختم کی، قبر میں آرام دیا، یہ تمہاری نیکیوں کا سلا۔ اور مومن کو پروردگار عالم، پہلی خواہش تو یہ تھی کہ دنیا ہی میں توبہ کر لیتا یا ایسی بلائیں اس پر آ جاتی کہ جن سے اس کا گناہ معاف ہو جاتا، لیکن اگر گناہ زیادہ دنیا کی بلاؤں سے اس کا بدلہ نہ ہو سکا تو اب قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ قیامت کے دن جب آئے، لاکھوں انسانوں کے سامنے آئے، کافروں کے سامنے آئے، منافقوں کے سامنے آئے، تو اس وقت اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو، اس وقت فقط نعمت ہی نعمت ہو، انعام ہی انعام ہو، بخشش ہی بخشش ہو، سزا تو ملنا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیے، مگر دوسروں کے سامنے سزا نہ ملے، الگ سے تنہائی میں چھپ کر اس کو سزا دی جا رہی، اسی لیے کیونکہ اب قرآن کی گفتگو کافروں سے تو عذاب قبر ان کو بتانا زیادہ فائدہ نہ تھا، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کم کیا۔ اب مومن قیامت کے دن آئے گا تو اس کے لیے کوئی عذاب نہیں، کیونکہ جتنے گناہ کیے ان کی سزا تو برداشت کر کے آ چکا، بس یہی اس حدیث کا مطلب جو آج معصوموں سے مروی کہ ہمیں تمہارے بارے میں قیامت کا کوئی ڈر نہیں ہے، برزخ کا ڈر قبر کا کہ وہاں تم پر کیا گزرے گی، کیونکہ وہاں تم ہوگے اور تمہارے اعمال، قیامت کے دن کوئی گھبرانے کی بات نہیں، 90% مومن قیامت کے دن کے بعد بالکل راحت کے ہوں گے، البتہ قبر کے اندر عذاب اس کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یہ کچھ شفاعت کی دن ہے، قیامت کے عذاب سے بچا لیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جو قبر کے عذاب سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا، مگر پھر بھی 10% مومن رہ جائیں گے، وہ ان کے بارے میں ایک بات ہے جو انشاءاللہ آئندہ جمعے ہی کو آپ کے سامنے آئے گی۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ آج گفتگو ختم ہو جاتی تنہیدی تو آئندہ ہفتے سے گناہان کبیرہ کا تذکرہ شروع ہو جاتا، مگر ایسا لگ رہا کہ یہ تمہید ایک ہفتے اور چلے گی، انشاءاللہ اس کے بعد سے ایک ایک کر کے گناہان کبیرہ کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلا گناہ کبیرہ شرک ہے، اب شرک کی گفتگو ان معنوں میں تو کرنا بیکار ہے کہ بت پرستی کا کیا نقصان ہے، دو خداؤں کے ماننے کا کیا نقصان، لیکن وہ جو دوسرا آج کل ہمارے یہاں کا مسئلہ کہ کبھی آپ پوسٹر دیکھتے ہیں، کبھی پمفلٹ دیکھتے ہیں، قبروں پہ جانا، شرک اور نظر و نیاز کرنا شرک، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ، اس لیے مختصر شرک کے گناہ میں اس کو بتایا جائے گا، یعنی میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو گناہ کبیرہ نہیں ہوا، بلکہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اس سے بچنے والی بات بتائی جائے گی، لیکن موضوع کی مناسبت سے یہ گفتگو اسی وقت ہوگی۔ یہ اعلان اس لیے بھی کیا کہ کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ آج کا درس اختتام کو پہنچا، مجھے افسوس ہے کہ کیونکہ تقریباً 5 منٹ تاخیر سے درد شروع ہوا اس لیے 5 منٹ تاخیر سے ختم ہو رہا. جناب سوال و جواب کا وقت بھی 5 منٹ کم ہو جائے گا, لیکن پھر بھی خاصا وقت ہے, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیا جائے. اس کے اندر علماء کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں, رسول کسے کہتے ہیں. شاید یہ بات عجیب محسوس ہو, مگر یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. نبی ہی کو رسول کہتے ہیں, رسول ہی کو نبی کہتے ہیں. بس صرف یہ کہ عربی کے دو لفظ ہیں, مطلب ایک ہے, اس لیے دونوں لفظ استعمال ہونے لگے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نبی اس الہی نمائندے کا نام ہے, خدا کی جانب سے آنے والے اس نمائندے کا نام ہے کہ جس کے پاس ابراہیم نہیں آتے, اور رسول اس الہی نمائندے کا نام ہے کہ جس کے پاس ابراہیم آتے. تو رسول وہ ہے کہ جو جبرائیل سے احکامات سن کے امت تک پہنچاتے ہیں, اور نبی وہ ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا, بلکہ ان کو اپنے زمانے کے رسول کے پاس جانا پڑتا ہے, یا رسول ان کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں تمہیں یہ احکامات پہنچانا. کیونکہ نبی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ نبیوں کے بارے میں یہاں تک کہ ایک ایک خاندان کے لیے اور ایک ایک گھر کے لیے بھی نبی آئے. یہ گھر ہے 4 آدمیوں کا, اس کے لیے ایک نبی کہ تمہیں ان 4 آدمیوں تک احکام خدا پہنچانا. مگر ابراہیم نے آ کر نہیں, اس زمانے کے رسول ہیں, انہوں نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری کہ تم ان 4 یا 6 آدمیوں تک یہ احکامات خدا پہنچاؤ. تو جسے علم کلام میں کہا جاتا کہ رسول وہ ہے جو براہ راست فرشتے سے احکامات کو لیتے ہیں, نبی وہ ہے جو کسی واسطے کے ذریعے سے احکامات کو لیتے ہیں, وہ واسطہ رسول ہوتا ہے. ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ نبی وہ ہے کہ جسے اپنے سے پہلے کی شریعت کو بالکل اسی طرح سے آگے پہنچا دے گا, اور رسول وہ کہ اپنے سے پہلے کی شریعت کو پہنچانا ہے مگر اس کے کچھ احکامات بدل گئے. جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم ایک رسول ہے, حضرت موسیٰ ایک رسول. اب حضرت موسیٰ نے آ کر اس سے پہلے کی شریعت کو منسوخ کیا, مگر حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے بیچ میں جو گزرے, کچھ نبی گزرے ہیں, کچھ رسول گزرے, جنہوں نے حضرت